اتوار 9 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. یمن میں جنازے پر حملے میں 140 افراد کی ہلاکت. اس جنگ کی انسانی قیمت کیا ہے؟
یو این کی ایک رپورٹ ہے کہ پچھلے ایک سال میں 10,000 سے زیادہ بچے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے وہ بغیر کسی ہیلتھ کیئر کی وجہ سے وہ مر گئے.
تفصیل ذرا دیر بعد. سیربین میں پہلے سنیے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک جنازے پر فضائی حملے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے تحقیقات کا اعلان کیا ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ سعودی اتحاد کو دی جانے والی معاونت کا جائزہ لے گا. ادھر سنا میں ہزاروں یمنی اس فضائی حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. سنیے نازیہ گلزار سے.
اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں سنیچر کو ہونے والے فضائی حملے میں 140 سے زیادہ افراد ہلاک جبکہ 500 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں. سعودی اتحاد نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دستوں کو یہ واضح احکامات دے رکھے ہیں کہ گنجان آباد علاقوں اور شہریوں کو نشانہ نہ بنایا جائے. ادھر باغیوں نے الزام لگایا ہے کہ حوثی وزیر داخلہ گلال الرویشان کے والد کی نماز جنازہ پر فضائی حملہ سعودی اتحاد نے کیا ہے. یمن میں اقوام متحدہ کے سینئر اہلکار جیمی میک گولرک نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور اسے ہولناک قرار دیا ہے.
ترکی کے جنوب مشرقی حصے میں ایک پولیس اسٹیشن کے قریب دھماکے میں کم از کم 10 ترک فوجیوں سمیت 18 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. دھماکہ کار میں نصب ایک بم پھٹنے سے ہوا. سرکاری میڈیا نے دھماکے کا ذمہ دار کرد جنگجوؤں کو قرار دیا ہے. دھماکے میں فوجیوں اور عام شہریوں سمیت 27 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں. دھماکہ عراق اور ایران کی سرحد کے قریب اس علاقے میں ہوا جہاں کرد جنگجو طویل عرصے سے کارروائیاں کر رہے ہیں. امریکہ کی صدارت کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر خواتین کے بارے میں ناشائستہ گفتگو کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد تنقید کا سلسلہ جاری ہے. ریپبلکن پارٹی کے 20 سے زائد رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت سے دستبرداری اختیار کر لی ہے. سنیے خدائے نور نظر سے.
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دہائی پہلے خواتین سے متعلق نازیبا بیان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد معافی مانگی ہے. اس ویڈیو ٹیپ میں وہ ٹی وی کے میزبان بیلی بش کو یہ کہتے ہوئے سنے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ سٹار ہیں تو خواتین کے ساتھ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ایک درجن کے قریب سینئر ریپبلکن رہنماؤں نے خواتین کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے نازیبہ بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گے. جان میکین نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے بیان نے انہیں اس عہدے کے لیے دی جانے والی مشروط حمایت کو بھی ختم کر دیا ہے، جبکہ کونڈولیزا رائس نے کہا کہ حد ہو گئی ہے، ٹرمپ کو صدر نہیں بننا چاہیے، انہیں عہدہ چھوڑ دینا چاہیے.
ایتھوپیا کی حکومت نے کئی ماہ سے جاری حکومت مخالف دو گروہوں کے مظاہروں کے بعد 6 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. ایتھوپین وزیر اعظم ہائیلا مریم دیسالن نے کہا ہے کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. امریکہ میں ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ کی جانب سے تبدیل کیے گئے ایک اور گلیکسی نوٹ 7 اسمارٹ فون میں آگ بھڑک اٹھی. گزشتہ ماہ کمپنی نے اپنے صارفین کو باور کروایا تھا کہ اس فون میں خرابی درست کر دی گئی ہے.
امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ریاست کینٹکی کے علاقے نیکولس ویلے کے رہائشی مائیکل کلیرنگ کا کہنا ہے کہ وہ جب سو کر اٹھے تو ان کا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ جب ان کے سیل فون میں آگ لگی تو وہ چارجنگ پر نہیں تھا. اس سے قبل بدھ کو ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز کی ایک پرواز میں متبادل نوٹ 7 میں آگ بھڑک اٹھی تھی. حال ہی میں سیمسنگ نے نوٹ 7 کی فروخت روک دی تھی اور صارفین سے کہا تھا کہ وہ اپنے نوٹ 7 فون کو نئے ترمیم شدہ نوٹ 7 فون سے تبدیل کروا لیں.
افغان حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمالی صوبے بغلان میں فوجی ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کے نتیجے میں اس میں سوار کم از کم 7 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. سنیے شیراز حسن سے.
ہیلی کاپٹر کو حادثہ افغان صوبے بغلان میں پیش آیا جہاں طالبان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی جاری رہتی ہے. افغان طالبان کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ علاقے میں افغان حکومت کی ایک چیک پوسٹ پر سپلائی فراہم کرنے آیا تھا. تاہم افغان وزارت دفاع نے ان کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ تکنیکی خرابی کے باعث ہیلی کاپٹر کریش ہوا. افغان حکام کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے MI-17 ہیلی کاپٹر میں 3 سپاہی اور عملے کے 4 اراکین شامل تھے.
ہیٹی میں میتھیو طوفان کے بعد 3 روزہ سوگ کا آغاز ہو گیا ہے. حکام کے مطابق طوفان کے ہاتھوں 900 کے قریب افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے. ان میں وہ افراد شامل نہیں ہیں جہاں ابھی تک امدادی ٹیمیں نہیں پہنچیں. دوسری جانب یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ہیضے کا مرض بھی پھیلنا شروع ہو چکا ہے. پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین فوجیوں کے ہاتھوں 12 سالہ کشمیری بچے جنید احمد کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کشمیر میں مداخلت کرے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں ابھی آپ نے سنا کہ ترکی میں ایک چیک پوسٹ پر ایک کار بم حملے میں کم از کم 10 فوجیوں سمیت 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 27 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ترک حکام کی جانب سے اس حملے کا الزام کرد باغیوں پر عائد کیا گیا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے سیربین کے بڑے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ سعودی اتحاد نے یمن کی دارالحکومت سنا میں ایک جنازے پر فضائی حملے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے تحقیقات کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ اس حملے میں 140 سے زائد ہلاکتوں کے بعد امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ سعودی اتحاد کو دی جانے والی معاونت کا جائزہ لے گا۔ خیال رہے کہ یو این کے مطابق سنیچر کو یمن کی دارالحکومت سنا میں جنازے کے اجتماع پر ہونے والے فضائی حملے میں 140 سے زیادہ افراد ہلاک جبکہ 500 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سعودی امریکی اتحاد پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور عالمی سطح پر سعودی ساکھ کس طرح متاثر ہو سکتی ہے، اس بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ پہلے تفصیلی رپورٹ سنیے نازیہ گلزار کی زبانی۔
یمن کے دارالحکومت سنا میں حوثی وزیر داخلہ کے والد کے جنازے کے اجتماع پر فضائی حملے میں ہونے والی ہلاکتوں میں اضافے کی اطلاعات ہیں۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کی رامی کمال بتاتی ہیں،
جو ہلاکتوں کی تعداد ہم نے گزشتہ رات کو بتائی تھی اب اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ہسپتال ابھی تک شدید زخمیوں کی طبی امداد میں مصروف عمل ہیں۔ جن ہسپتالوں میں زیادہ تعداد میں زخمیوں کو لایا جا رہا ہے ان کو ہم نے دوائیوں کی فراہمی تیز کر دی ہے۔
اس سے قبل انہوں نے جائے وقوع کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا،
ایک حال میں جنازے کی رسومات کی غرض سے سینکڑوں عام شہری موجود تھے جہاں پر فضائی حملے کیے گئے۔ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ عمارتوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا اور آگ بجھانے میں کئی گھنٹے لگے۔
حوثی باغیوں نے اس حملے کا الزام سعودی عرب پر لگایا ہے، تاہم سعودی عرب نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ سعودی اتحاد نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ وہ امریکی ماہرین کے ساتھ مل کر فوری طور پر اس واقعے کی تحقیقات کرے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اتحاد نے اپنے دستوں کو یہ واضح احکامات دے رکھے ہیں کہ وہ گنجان آباد علاقوں اور شہریوں کو نشانہ نہ بنائے۔ یمن میں اقوام متحدہ کے سینئر اہلکار جمی میگولرک نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہیں فریقین پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ عام شہریوں کے خلاف کشیدگی کو بند کریں۔ یمن کے وزیر صحت غازی اسماعیل حملے کے رد عمل میں کہتے ہیں،
وزارت صحت اس غیر انسانی جرم کی مذمت کرتی ہے جس میں تمام انسانی، عالمی اور اسلامی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی۔ ہم یمن کے لوگوں کے خلاف جاری ان کارروائیوں کا ذمہ دار عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو ٹھہراتے ہیں۔
ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ سعودی عرب کو دی جانے والی معاونت کا جائزہ لے گا۔ وائٹ ہاؤس کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی مدد کو امریکی اصولوں، اقدار اور فائدے سمیت یمن میں ہولناک جنگ کے خاتمے کے حصول کے مطابق بنانے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے حوثی باغیوں کے خلاف اتحاد میں یمنی حکومت بھی شامل ہے۔ دوسری جانب یمن سے متعلق اقوام متحدہ کی پالیسی کو بھی انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 2 ماہ قبل یمن میں بین الاقوامی امدادی اداروں کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے اقوام متحدہ کی طرف سے بچوں اور عورتوں پر ظلم کرنے والوں کی فہرست میں سے یمن پر حملہ آور سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کا نام خارج کیے جانے پر شدید رنج اور غصے کا اظہار کیا تھا۔ سعودی عرب نے یمن کے صدر منصور ہادی کی حمایت میں حوثی باغیوں کے خلاف اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آپریشن شروع کر رکھا ہے، جس میں اقوام متحدہ کے مطابق ہزاروں شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔
یمن پر یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ، پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ اس میں آپ نے سنا کہ سعودی اتحاد نے اس حملے کے الزام کو مسترد کیا ہے، تو اس بارے میں میں نے امریکہ میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی اور پوچھا تو پھر یمن میں اس طرح کے حملے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟
دیکھیے، دو چیزیں ہوئی ہیں یہاں پر، یہ بہت ہی عجیب قسم کی کوالیشن ہے۔ ایک طرف پہ زیدی جو اسلامی طبقہ ہے، ان کی ٹرائبل فورسز ہیں جن کو ہوتیز کہتے ہیں، ان کے ایک صدر ہوا کرتے تھے جن کا نام ہوتی تھا، تو ان کے انتقال کے بعد سے وہ گروپ کو ہوتیز کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ایرانین ملٹری سپورٹ ہے۔ لیکن جو دوسری طرف کوالیشن ہے، اس میں تقریباً 9 ملک ہیں، سعودی عربیہ ہے، ایجپٹ ہے، موراکو ہے، جارڈن ہے، اور یونائیٹڈ عرب امیریٹس، قطر وغیرہ، وہ پورا جی سی سی، اور ان کو امریکہ کا بھی سپورٹ ہے۔ لیکن وہاں پہ پچھلے ایک سال میں ISIS بھی پیدا ہو چکی ہے، اور القاعدہ تو وہاں پہ مطلب آج کل یمن سے انور اولاکی کے دن سے یمن میں جو بیس ہے القاعدہ کا، وہ ویسے بھی مضبوط ہے۔ تو وہاں پہ اب القاعدہ بھی ہے، ISIS بھی ہے، اور یہ گروپ بھی ہے، اور یہ سارے کے سارے گروپس ہوتیز کے خلاف ہے۔ یعنی ایک قسم سے امریکہ کا اسٹریٹجک الائنس ISIS اور القاعدہ کے ساتھ بھی ہے یمن میں، اس طرح لگتا ہے۔ تو یہ کانفلکٹ بڑی عجیب سی کانفلکٹ ہے، سے گین پتہ نہیں کیا ہوگا، یہی کہ سعودی عربیہ اور ایران کے لیے ایک پراکسی وار بن گیا ہے، جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے خلاف پبلک بیٹل مڈل ایسٹ میں جیتنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جو یمنی عوام ہیں، وہ ان کے لیے تو بہت نقصان دہ ثابت ہو چکا ہے۔ یو این کی ایک رپورٹ ہے کہ پچھلے ایک سال میں 10,000 سے زیادہ بچے جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، وہ بغیر کسی، یوں کہیے کہ بغیر کسی ہیلتھ کیئر کے وجہ سے وہ مر گئے۔ اگر جنگ نہیں ہوتی تو ان کو جو ایڈ ملتی ہے یو این سے، خاص طور سے ویکسینیشن کی طرح سے۔
یہ ہوتی باغیوں کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے میں دشواری کیا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب کے لیے؟
سعودی عربیہ کے لیے تو دشواری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پریسیڈنٹ ہادی کی، انہوں نے ایک نیشنل ڈائیلاگ شروع کیا تھا 2014 میں، جس میں ہوتیز وغیرہ بھی شامل ہو چکے تھے، اور ایک قسم سے معاہدہ بھی ہو چکا تھا۔ لیکن 2015 میں جب جو ہادی کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے جو نیشنل ڈائیلاگ میں جو اگریمنٹس کیے تھے، خاص طور سے ہادی جو یہودیز کے ساتھ، وہ انہوں نے فلفل نہیں کیا۔ یمن ایک بڑی عجیب سی ملک ہے، یمن میں پر کیپٹا ہتھیار بہت زیادہ ہے، امریکہ کی طرح ہے، پاکستان کے ویسٹرن فرونٹیئر کی طرح ہے، وہاں بہت ہتھیار ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ، حالانکہ ملک کو یمن کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرائبل کلچر بہت مضبوط ہے، اور ہر ٹرائبس کے پاس ہتھیار ہے، نہ صرف ہتھیار ہے بلکہ وہ علاقے کو کنٹرول کرتی ہے جس طرح کے ملک کنٹرول کر سکتے۔ تو یمن کے اندر یہ چھوٹے 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 کئی ایسے ملک ہیں، قبائلی ملک کہہ سکتے ہیں آپ، تو اس میں جو ریسورسز وغیرہ ہے وہ برابر ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہے۔ تو ہوتیز جس علاقے سے آتے ہیں، وہاں پر پچھلے 25-30 سال سے بہت غربت ہے، وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں لوگ کئی سالوں سے۔ تو ان کو جو چاہ رہے تھے کہ نیا ایڈ ملے اور کچھ ریسورسز صنع سے ڈائیورٹ ہو، وہ نہیں کیا یہ جو پریسیڈنٹ ہادی کی جو گروپ ہے۔ اور اس کے بعد ہوتی ریبلز نے ایکسیڈنٹلی ڈسکور کرا کہ سنا کی جو ڈیفنسز ہے اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ بغیر کسی میجر ایفرٹ کے وہ آسانی سے اس کیپٹل کو کیپچر کر لیا، اور انہوں نے پریسیڈنٹ ہادی کو اریسٹ بھی کر لیا تھا، وہ جو بعد میں بچ کے ایڈن بھاگ گئے اور وہاں سے کہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں.
یہ بتائیں مختدر صاحب, ابھی آپ ہتھیاروں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو اسلحے کا کام ہے, کیا کوئی قانون موجود ہے جس کے تحت یہ طے ہو کہ جو حکومتیں دوسرے کو اسلحہ فراہم کرتی ہیں اس میں یہ ضمانت ہو کہ یہ ہتھیار شہریوں کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے؟ عالمی قوانین کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
مطلب اس کے خلاف تو لاز ہے, ڈبل لاز ہے, نہ صرف انٹرنیشنل لاز ہے اس کے خلاف بلکہ امریکہ جیسے ملکوں میں جو ڈومیسٹک لاز بھی ہیں جو منع کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو ایسے ہتھیار دیں اور ریگولرلی ریویو کرتے ہیں. پچھلے چند مہینے پہلے سعودی عربیہ نے ایک 1.2 یا 1.3 بلین ڈالرز کے ہتھیار خریدنے کے لیے کوشش کی, امریکہ میں صدر اوباما کی گورنمنٹ نے اسے اپروو بھی کر دیا لیکن سینٹ نے اسے روک دیا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ سعودی گورنمنٹ نے اس سے پہلے بھی کئی سیویلین ٹارگیٹس پہ, دیکھیے یہ جو ملک ہیں ان کے پاس ایسے پراپر فوجیں نہیں ہوتی, یہ نہیں کہ ملٹری ایئرپورٹس ہیں, توپیں ہیں, ٹرکس ہیں. تو اگر آپ حوثیز پہ حملہ کر رہے ہیں تو ٹارگیٹس کیا ہیں آپ کے لیے؟ آپ مسلسل ڈیڑھ سال سے ہوائی اٹیکس کر رہے ہیں, ایسے تھوڑی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ امریکہ اور اگر جرمنی کے بیچ میں جنگ ہوتی تو ٹھیک ہے آپ ان کے ایئرپورٹس, ان کے جو جہاں پہ شپس وغیرہ ہوتی ہیں جو
اسٹریٹجک ٹارگیٹ,
ہاں یہاں پہ کوئی اسٹریٹجک ٹارگیٹ ہی باقی نہیں ہے, پورا کا پورا ملک اتنا بیکورڈ ہے,
تو
جتنے بھی تھوڑے بہت فیکٹریز وغیرہ تھی وہ سو انہوں نے ڈسٹروئے کر دیا, آپ شہر پہ بمباری کر رہے ہیں.
یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ابھی ہوا ہے اسے سعودی عرب کی ساکھ عالمی سطح پر کس طرح متاثر ہوگی اور اسے کس طرح کی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک تو ایک انٹرنیشنل امیج میں تو سعودی عربیہ کا یہ جو اٹیکس ہے یمن پہ اسے بالکل کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے, صرف وہی ملک جو سعودی عربیہ کے فائنینشیل ایڈ پر ڈیپینڈنٹ ہے مثال کے طور پہ ایجپٹ, موراکو اور جارڈن, وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن سعودی عربیہ کا دو وجوہات ہے, ایک تو ایک وہ ایران کی جو انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں بڑھ رہی ہے اس سے وہ بہت پریشان ہے اور وہ وہاں پر یمن میں نہیں چاہتے کہ ایران کی انفلوئنس بڑھ جائے. سعودی عربیہ میں جو ایتھنک ڈسٹریبیوشن ہے اس میں بہت سارے یمنی ہیں اور جو سعودی سٹیزنز بھی ہے اور جس کے وجہ سے سعودی عربیہ ڈرتا ہے کہ ایران اگر یمن پہ قبضہ کر لیتا ہے انڈائریکٹلی بھی تو سعودی عربیہ کے جو ایسٹرن بارڈرز وغیرہ ہے وہ بہت کمزور ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ بن لادن جو سعودی سٹیزن کہتے ہیں وہ یوں کہیے نسبتاً یمنی تھے, وہ تو آف یمنی اوریجن کے تھے. تو اس طرح سے سعودی عربیہ کے لیے کافی انٹرسٹ ہے. 1950s میں جب نارتھ اور ساؤتھ کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی تو جب بھی سعودی عربیہ یمن میں انوالو ہو چکا تھا. اگر آپ یمن سعودی عربیہ کی ملٹری ہسٹری نکال کے دیکھیں گے تو جو ماڈرن سعودی عربیہ ہے اس نے جتنے بھی جنگیں ایکچولی لڑی ہیں وہ یمن کے مسئلے پر لڑی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں جو اور یہ جو شیعہ سنی کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے سیریا میں, عراق میں, لبنان میں, بعض حد تک دوسرے ممالکوں میں جیسا کہ پاکستان میں پراکسیز کے تھرو, یہ وہاں کا سب سے وہی سیم ایکسٹینشن سعودی یمن میں بھی ہے اور یہاں پہ مطلب کافی سیریس لیول پہ ہو چکا.
سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک جنازے پر فضائی حملے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے تحقیقات کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کر رہے تھے ڈیلاویر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان. ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی خواتین کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ریپبلکن پارٹی کے ایک درجن کے قریب سینئر رہنماؤں نے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ پر عورتوں کے بارے میں نازیبہ گفتگو کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد سے تنقید کا سلسلہ جاری ہے. ریپبلکن پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کی مذمت کی ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں جب لوگوں کو مظالم کا سامنا ہوتا ہے تو ان میں سے کئی لوگوں کو کئی ملکوں کو امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں اور انہیں امریکہ میں امید نظر آتی ہے. لیکن امریکہ میں حالیہ سیاسی حالات اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پناہ گزینوں اور مسلمانوں کے ملک میں داخلے پر پابندی کے اعلانات کے بعد متعدد لوگ پریشان ہیں. ٹرمپ کے بیانات کا رسٹ بیلٹ کہے جانے والے علاقوں میں خاصا خیر مقدم ہوا ہے, لیکن اس علاقے کی ایک ریاست پنسلوینیا کے شہر پٹسبرگ میں سٹی آف اسائلم یا پناہ کا شہر نامی ایک تنظیم شہر کے پچھڑے ہوئے علاقے کو مظالم کے شکار شاعروں, مصنفوں اور مصوروں کے لیے ایک محفوظ آشیانہ بنانا چاہتی ہے. پٹسبرگ سے برجیش اپادھیائے کی رپورٹ.
پٹسبرگ کی اس گلی نے ایسے کئی مصنفوں کو پناہ دی ہے جنہیں ان کے اپنے ملک میں ان کی قلم کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ آج یہ گلی بنگلہ دیشی بلاگر توہین داس کا بھی گھر ہے۔ ان کے بلاگز کی وجہ سے جب القاعدہ کے ہٹ لسٹ پر ان کا نام چھپا اور پولیس سے بھی مدد نہیں ملی تو انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔
انہوں نے مجھے پناہ نہیں دی، لیکن وہ میرے بلاگز اور تحریروں کی کاپیاں لے گئے، کتابیں اٹھا لیں، تحریروں کو انڈر لائن کیا اور کہا کہ آپ اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں۔
سٹی آف اسائلم کہلانے والے اس علاقے میں رہ چکے کچھ مصنفوں نے اپنی سوچ کو ان دیواروں پر ظاہر کیا ہے۔ اسے چلانے والے ہنری ریس کہتے ہیں کہ 2 سال تک انہیں مفت گھر اور رہنے کا خرچہ دیا جاتا ہے، جس سے کہ وہ دھیرے دھیرے یہاں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔
یہاں ہم ایسے مصنفوں کو ترجیح دیتے ہیں جو کسی مقصد کی خاطر لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جن کی زندگیوں کو خطرات رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سب سے کم معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ادارہ شاعروں، مصنفین، ناول نگاروں کے لیے موجود نہیں۔
توہین داس کو یہاں آئے بامشکل 6 مہینے ہوئے ہیں، گھر کی یاد آتی ہے لیکن یہ آزادی انہیں راس آ رہی ہے۔ لیکن وہ ایسے وقت پر یہاں آئے ہیں جب امریکہ میں غیر ملکی پناہ گزینوں کے خلاف غصہ نظر آ رہا ہے۔ سیاسی ریلیوں میں ڈونلڈ ٹرمپ ان پر مکمل طور سے روک لگانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بیان توہین داس جیسوں کے لیے گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔
میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے مستقبل کا کیا ہو رہا ہے۔ یہ بیانات مجھے بہت متاثر کرتے ہیں، یہ اچھے بیان نہیں ہیں۔
دنیا کے مختلف حصوں میں بولنے اور لکھنے کی آزادی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، یہ سننے اکثر اس گلی میں لوگ آتے ہیں۔ لیکن ایک طرف یہ کہانیاں اور دوسری طرف نفرت بھرے سیاسی بیان، کیا رائے ہوتی ہے ان کی؟
جو بیانات ریپبلکن پارٹی کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، ان کی تشریح صرف ایک ہی طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ بالکل نسل پرستانہ ہیں۔
ہم سب ایک نسل سے ہیں اور وہ ہے انسانی نسل، اور میرے خیال میں لوگوں کے کسی گروہ کو کسی بھی وجہ سے دور کر دینا بالکل غیر انسانی ہے۔
ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو ہلری اور ٹرمپ کے بیچ ابھی بھی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں۔ یہاں کی کہانیاں اور تصویریں ان کے فیصلے پر کیا اثر کریں گی، فی الحال اس کا اندازہ لگانا بے حد مشکل ہے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی نیوز، پٹسبرگ، پینسلوینیا۔
امریکہ سے اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں افغانستان میں پاکستانی مال بردار گاڑیوں پر 5,000 افغانی بطور کارگو چارجز لاگو کیے گئے ہیں۔ پاکستانی تاجروں کا کہنا ہے کہ یہ ان مال بردار گاڑیوں پر بھی وصول کیا جا رہا ہے جو کہ افغانستان کے دور دراز علاقوں میں نہیں جاتی بلکہ سرحدی علاقوں میں مال خالی کرتی ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پاکستانی تاجروں کا کہنا ہے کہ افغان حکام کی جانب سے پاکستانی مال بردار گاڑیوں پر کارگو چارجز کے نام سے نیا ٹیکس چند روز قبل لاگو کیا گیا۔ اس حوالے سے پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر جمال الدین اچکزئی کا کہنا ہے۔
مکتوب جو لیٹر کہتے ہیں یا آرڈر کہتے ہیں، وہ آیا ہے کہ پاکستانی ٹرکوں سے یا خارجی ٹرکوں سے 5,000 افغانی فی ٹرک آپ وصول کیا کر لیں، کہ یہ خاکولی، ہم نے ان کو کہا کہ یہ خاکولی ہمارے ٹرک آپ کے افغانستان میں سفر کر کے نہیں جاتے ہیں، وہ 0 پوائنٹ کراس کر کے 1.5 کلومیٹر پہ آپ کا کسٹم گمرک ہے، وہاں پہ آپ کے افغانی ٹرکوں میں خالی ہو کے واپس ریٹرن ہو کے آ جاتا ہے۔
جمال الدین چکزی نے بتایا کہ ٹیکس افغانستان کی مال بردار گاڑیوں سے 2,500 افغانی کی شرح سے وصول کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پاکستانی تاجروں سے 5,000 افغانی کی وصولی کو امتیازی سلوک قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا جواز افغان حکام یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ افغانستان کی مال بردار گاڑیاں بہت سارے ٹیکس وغیرہ افغانستان میں ادا کرتی ہیں، اس لیے ان سے کم شرح سے کارگو چارجز کی وصولی کی جا رہی ہے۔ جمال الدین اچکزی نے بتایا کہ پاکستانی تاجروں نے مجبوراً اس ٹیکس کی ادائیگی شروع کر دی ہے۔
آج اتوار کے روز ہمارے پاکستانی ٹرانسپورٹروں نے مجبوراً ان کو 5,000 افغانی دینا شروع کر دیا۔ وہ مجبوری یہ تھی، ایک تو مال کے خراب ہونے کا اندیشہ تھا، دوسرا ٹرانزٹ ٹرکوں میں وہاں کراچی کے شپنگ کمپنی کے ڈیمریج اور ڈیٹینشن کا بھی کچھ خوف تھا کہ پھر وہاں ہم پہ زیادہ چارجز لگے گا۔
جمال الدین اچکزئی کا کہنا تھا کہ پاکستانی تاجروں کو افغانستان کے حوالے سے بہت سارے مسائل درپیش ہیں، جن کو جوائنٹ چیمبر کے ہونے والے اجلاسوں میں اٹھایا بھی جاتا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ افغان حکام ان کو حل کرانے کی یقین دانی بھی کراتے ہیں، لیکن عملی طور پر اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے پاکستانی تاجروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ترکی میں ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 10 فوجیوں سمیت 18 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ ایک چیک پوسٹ پر ہوا ہے۔ ادھر پاکستان میں جنرل راحیل شریف کا لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ نے اتوار کو لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور اپنے آپریشنل تیاریوں کا جائزہ بھی لیا ہے۔ ان دونوں خبروں کی تفصیلات آپ چاہیں تو bbc.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک سیربین کا تعلق ہے تو ابھی کھیل کی خبریں آنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ آج آپ سنتے ہیں ہمارے ساتھی وسط اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات، جو وہ ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور ساتھ ہی آج آپ یہ بھی سن پائیں گے کہ سامعین کی کیا آرا ہے ہمارے مختلف پروگراموں کے بارے میں، جو لے کر آتے ہیں آپ کے لیے عارف وقار۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ، ایک جھلک۔
کرن جوہر نے 22 سال کی عالیہ بھٹ اور اپنی 50ویں سالگرہ منانے کے نزدیک شاہ رخ خان کے ساتھ ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا ہے ایز ہیروئن ہیروئن۔ بالی ووڈ میں سنیے گا کہ مسٹر پرفیکشنسٹ کیوں امپریس ہوئے ہیں ٹوئنکل کھنہ سے، کیوں کنگنا رناوت کا کہنا ہے کہ عمران خان انہیں ڈیزرو نہیں کرتے۔ اکشے کمار اپنی فلم سنگ از بلنگ میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، بات کریں گے گلزار کی۔
کبھی کبھی جب میں بیٹھ جاتا ہوں اپنی نظموں کے سامنے نصف دائرے میں، مزاج پوچھوں کہ ایک شاعر کے ساتھ کٹتی ہے کس طرح سے۔
ہر سنیچر کو سیربین میں۔
آئیے اب سنتے ہیں کھیل کی خبریں۔
جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو پورٹ الزبتھ میں ہونے والے چوتھے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔ 168 رنز کا ہدف جنوبی افریقہ نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 36ویں اوور میں پورا کر لیا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان سیریز کا پانچواں اور آخری ون ڈے 12 اکتوبر کو کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش نے انگلینڈ کو ڈھاکہ میں ہونے والے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں جیت کے لیے 239 رنز کا ہدف دیا ہے۔ انگلینڈ کی جانب سے کرس فوکس، عادل رشید اور جیک بال نے 2-2 وکٹیں حاصل کیں۔ 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز میں انگلینڈ کو بنگلہ دیش پر 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ اور انڈیا کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان تیسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن انڈیا نے اپنی پہلی اننگز 5 وکٹوں کے نقصان پر 557 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی۔ اس میچ کی خاص بات کپتان وراٹ کوہلی کی ڈبل سینچری اور اجنکیا رہانے کی سینچری ہے۔ ادھر شارجہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ پیٹرن 11 اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان 3 روزہ میچ کا آج تیسرا دن ہے۔ ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 58 رنز درکار ہیں، جبکہ پہلی اننگز میں اس کی 5 وکٹیں باقی ہیں۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے چائنا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ فائنل میں انہوں نے گریگور دیمتروف کو ہرایا اور اس سال سنگلز مقابلوں کا 5واں ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ جاپان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل آسٹریلیا کے نک کرگیوس نے جیت لیا ہے۔ فائنل میں انہوں نے بیلجیم کے ڈیوڈ گوفن کو 4-6، 6-3 اور 7-5 سے شکست دی۔ چائنا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں فتح کا تاج پہنا پولینڈ کی آگنیاشکا رادوانسکا نے۔ فائنل میں انہوں نے برطانیہ کے یوہانا کانٹا کو 6-4 اور 6-2 سے ہرا دیا۔ فارمولا 1 کار ریس میں جاپانیز گراں پری مرسیڈیز ریسر نیکو روزبرگ نے جیت لی ہے۔
روزبرگ آؤٹ آف دی فائنل کارنر ٹو ون دی جاپانیز گراں پری ٹو ایکسٹینڈ ہز چیمپئنشپ لیڈ، وکٹری فار روزبرگ۔
عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن ریس میں تیسرے نمبر پر رہے۔ یو روزبرگ نے ہیملٹن پر 33 پوائنٹس کی برتری حاصل کر لی، جبکہ چیمپئنشپ میں ابھی 4 ریسز باقی ہیں۔
ابھی آپ کھیل کی خبریں سن رہے تھے۔ ادھر بالی ووڈ میں رنگ دے بسنتی، بھاگ ملکھا بھاگ جیسی کامیاب فلموں کے ہدایتکار راکیش اوم پرکاش مہرا اب مرزا صاحبہ کے عشق کی داستان بڑی اسکرین پر لے کر آئے ہیں۔ آج سیربین میں آگے چل کر سنیے گا اوم پرکاش مہرا اور فلم کی ہیروئن سیامی اور ہیرو ہرش وردھن کے ساتھ تفصیلی گفتگو۔ اور یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے فرحت جاوید کی زبانی۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک جنازے پر فضائی حملے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے تحقیقات کا اعلان کیا ہے. ادھر سنا میں ہزاروں یمنی اس فضائی حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. ترکی میں حکام کے مطابق ملک کے جنوب مشرقی حصے میں ایک چیک پوسٹ پر کرد جنگجوؤں کے کار بم حملے میں کم از کم 10 فوجیوں سمیت 18 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہوئے ہیں. امریکہ کی صدارت کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر خواتین کے بارے میں ناشائستہ گفتگو کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد 20 سے زائد رہنماؤں نے ٹرمپ کی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. ایتھوپیا کی حکومت نے کئی ماہ سے جاری حکومت مخالف دو گروہوں کے مظاہروں کے بعد 6 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. ہیٹی میں میتھیو طوفان کے بعد 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے. طوفان سے 900 کے قریب افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سن رہے ہیں. آئیے اب ذکر کرتے ہیں ایک بار پھر پاکستان کا, جہاں صوبہ پنجاب میں وکلا نے ہڑتال کی اپیل کی ہے. یہ ہڑتال کیوں کی جا رہی ہے اور اس ہڑتال کے کیا اثرات سامنے آ سکتے ہیں, اس بارے میں نے بات کی ہے لاہور میں صحافی عباد الحق سے.
جی, یہ ہڑتال جو ہے یہ پنجاب بار کونسل جو وکلا کی نمائندہ تنظیم ہے اس کی طرف سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے, اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے لاہور کی ضلعی بار کے نائب صدر کے خلاف جو ہے کاروائی کا آغاز کیا تھا, کیونکہ جو لاہور کے ضلعی بار ہے اس کے نائب صدر رانا سعید انور پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے وہاں مقامی جج جو ایڈیشنل سیشن جج تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کی, جس کی شکایت لاہور ہائی کورٹ کو موصول ہوئی, اور اس پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنی سربراہی میں قائم 7 رکنی سپروائزری کمیٹی کے تحت ان کو طلب کیا, اور ان کے پیش نہ ہونے پر یک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے ان کا وکالت کا لائسنس معطل کر دیا, اور یہ معاملہ جو ہے پنجاب بار کونسل کو بھیج دیا. پنجاب بار کونسل کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, لاہور ہائی کورٹ کی سپروائزری کمیٹی نے جو ہے وہ پنجاب بار کونسل کے اختیارات کو سلب کرنے کی کوشش کی ہے, ان سے ان کے جو ہے قانونی حق ہے وہ چھیننے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا بھی ہے تو یہ اختیار جو ہے یہ مکمل طور پر پنجاب بار کونسل کے پاس ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ایک اور وکیل ہے, وہ شکایت بھی جو ہے سپروائزری کمیٹی کے پاس آئی, اس پر بھی لاہور ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیے. شو کا نوٹس جاری ہونے کے بعد ان کو طلب کیا گیا, لیکن ان وکیل صاحب نے یہ جواب پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں, یہ کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے. لاہور ہائی کورٹ کی جو کمیٹی ہے جو چیف جسٹس سربراہی میں قائم ہے, اس انہوں نے وکیل کو جو ہے وہ جمعے یعنی 14 اکتوبر تک کی مہلت دی, اور باور کروایا کہ یہ آخری مہلت ہے, اس کے بعد مزید مہلت نہیں دی جائے گی. تو یہ اس کے بارے میں جو میں نے وکیل کا ذکر کیا آپ کے ساتھ, ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی جو ہے آج میڈیا کو جاری کی گئی.
یہ بتائیں کہ یہ ہڑتال ہوتی ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوگا, کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟
جی, یہ ہڑتال اگر ہوتی ہے تو یہ پورے پنجاب میں ہوگی, تمام پنجاب کے تمام اضلاع میں ہوگی, لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی, لاہور ہائی کورٹ کے 3 بینچز کے اندر ہوگی. تو ایک بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ, کیونکہ کل جو ہے وہ 2 دن کی چھٹی کے بعد, کیونکہ ہفتے کو بھی ہڑتال کی گئی, اتوار کی ہفتہ وار چھٹی آ گئی, اور پیر یعنی سوموار کو جو ہے وہ عدالتیں کھلنی ہے, اور اس کے بعد پھر 2 دن کی چھٹی آ جانی ہے محرم کی. تو کل جو ایک بڑی تعداد میں جو کیسز ہیں ان پہ سماعت نہیں ہو سکے گی, سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اور عدالتی کام یا مقدمات پر جو کاروائی ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوگی. اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو احکامات تھے اس کو پنجاب بار کونسل نے جو ہے مسترد کر دیا, ان کو غیر قانونی قرار دیا, اور جو وکالت کا لائسنس نائب صدر لاہور کی ضلعی بار کے رانا سعید کا جو معطل کیا گیا تھا اس کو بھی بحال کر دیا. تو اس طرح ایک کشیدگی کی فضا بھی جو ہے بار اور بینچ میں جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور اس میں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ خدشہ ہے, اس اندیشے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے, کیونکہ دونوں جو ہیں بار کا بھی یہ موقف ہے کہ وہ حق پر ہیں, اور جو بینچ ہے اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ ادارے کے وقار کے لیے کیے, قانون کے مطابق کیے, اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کیے. اس لیے یہ دو صورتحال پنجاب کے اندر پیدا ہوئی ہے, بار اور بینچ یعنی وکلا اور ججز کے درمیان یہ کشیدہ ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں, یہ ایک خدشہ ہے.
لاہور سے یہ تھے صحافی عباد الحق. ادھر پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے سربراہ اور مشہور مصور اور اداکار جمال شاہ نے کہا ہے کہ وہ یونیسکو کے ذریعے انڈیا سے ڈانسنگ گرل مجسمے کی واپسی کا مطالبہ کریں گے. تفصیلات کے ساتھ رضا حمدانی.
جمال شاہ نے کہا کہ ڈانسنگ گرل کا مجسمہ موئنجو دڑو سے دریافت ہوا تھا اور اس کو تقسیم ہند سے قبل ایک نمائش کے لیے انڈیا لے جایا گیا اور یہ کبھی واپس نہیں کیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ ڈانسنگ گرل مجسمہ پاکستان کا مستند ورثہ ہے جو سندھ کی زمین موئنجو دڑو سے کھدائی کے دوران ملا تھا.
ڈانسنگ گرل آف موئنجو دڑو جو ہے وہ ہمارا ایک انتہائی مستند آئیکن ہے, ہمارا ورثہ ہے جو سندھ کی زمین سے ایکسکیویٹ ہوا تھا اور پارٹیشن سے پہلے ایگزیبیشن کے ساتھ یہ ڈانسنگ گرل موئنجو دڑو بھی وہاں گئی تھی جو پھر دوبارہ ریٹرن نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ورثے سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں جہاں جہاں ہیں وہ کلیم کرنا ہمارا حق ہے, اور خاص طور پہ ڈانسنگ گرل آف موئنجو دڑو تو جب آپ انڈس ویلی کی بات کرتے ہیں اس کی ایک انتہائی اہم حیثیت ہے. میں صرف اس کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہمارے ہاں پی این سی اے سے امرتا شیرگل کی ایک تصویر غائب ہو گئی تھی. امرتا شیرگل ایک بڑی مشہور آرٹسٹ تھی جو لاہور کی تھی, پاکستان کو چاہیے کہ ان کو کلیم کریں کہ وہ ہماری آرٹسٹ تھی. بہرحال ان کی ایک پینٹنگ یہاں سے غائب ہوئی, وہ اس وقت انڈیا میں ہے, ظاہر ہے کسی نے چرا کے بیچی ہوگی وہاں. تو میں اس پینٹنگ کے سلسلے میں بھی کچھ کروں گا ایز ڈی جی پی این سی اے, ٹریس آؤٹ ہو سکے کہ یہ کن کا کام تھا, اور جن کے بھی پاس ہے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی آپ ہمیں یہ واپس کر دیں.
ڈانسنگ گرل کا مجسمہ تانبے کا بنا ہوا ہے اور یہ 4,500 سال پرانا ہے. یہ مجسمہ 10.5 سینٹی میٹر لمبا ہے اور اس کو 1926 میں موئنجو دڑو میں کھدائی کے دوران دریافت کیا گیا تھا. برطانوی ماہر آثار قدیمہ مورٹیمر ویلر نے اس مجسمے کو دریافت کیا تھا. انہوں نے اس مجسمے کو کچھ اس انداز میں بیان کیا, میرے خیال میں یہ ایک 15 سالہ لڑکی ہے جس نے صرف بازوؤں پر اوپر تک چوڑیاں پہن رکھی ہیں. یہ ایک پر اعتماد لڑکی ہے, میرے خیال میں اس جیسی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. رضا حمدانی, بی بی سی اسلام آباد.
آئیے اب سنتے ہیں اس ہفتے کا ریڈیو کالم بات سے بات جو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں وسط اللہ خان.
مئی 2009 کی ایک سہ پہر سری نگر یونیورسٹی کے گلابزار پر ایک دائرے میں بیٹھے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کے سرخ و سفید لڑکے لڑکیاں کشمیر کے حالات پہ گفتگو سے زیادہ یہ بات جاننے میں دلچسپی لے رہے تھے کہ کیا طالبان کے خلاف سوات آپریشن کامیاب ہو جائے گا, کیا پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. ایک لڑکے نے کہا, آپ ہماری فکر چھوڑیے, پہلے اپنی فکر کیجیے. آپ کی طاقت شاید ہماری اتنی مدد نہ کر سکے مگر آپ کی کمزوری ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے. میں نے پوچھا, 90 کی دہائی میں اتنی بڑی شورش کے باوجود بھی مسئلہ جوں کا توں کیوں ہے؟ اتنی ہلاکتوں کے باوجود جد و جہد کیوں ٹھنڈی ہو گئی؟ ایک بچی نے کہا, اگر آپ ہماری لڑائی کو ہائی جیک نہ کرتے تو دنیا بھارت کو مجبور کر دیتی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالو, مگر آپ نے سرحد پار سے جو جہادی بھیجے ان سے سب سے زیادہ نقصان ہمارے کوس کو اور سب سے زیادہ فائدہ بھارتی پروپیگنڈوں کو پہنچا, اور ہماری ساری جد و جہد سرحد پار مداخلت سے نتھی ہو گئی. ہم آزادی چاہتے ہیں, آزادی کا مطلب ہے آزادی, بھارت اور پاکستان سے الگ ایسا کشمیر جس میں ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. کیا آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ اس لڑکی نے یہ مثال بھی دی کہ فرانس الجزائر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا تھا, ایتھوپیا اریٹریا کو, اور انڈونیشیا مشرقی تیمور کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا تھا, مگر الجزائریوں اریٹیرینز اور مشرقی تیموریوں نے اپنی جنگ خود لڑی. ہزاروں لوگ مرے مگر آزادی مل گئی. کیوں مل گئی؟ کیونکہ سب دنیا نے ان کی اخلاقی اور سیاسی حمایت کی, اپنے مسلح جتھے نہیں بھیجے. لہذا قابض طاقت کو یہ کہنے کا موقع نہیں مل سکا کہ دیکھو دیکھو الجزائری تو ہمارے ساتھ بہت خوش ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چند غیر ملکی دہشت گرد کر رہے ہیں. ایک لڑکے نے اپنی ساتھی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست جتنی بھی لولی لنگڑی سہی مگر یہ ریاست اس لیے بن سکی کیونکہ اردن کے شاہ حسین نے مرنے سے پہلے اعلان کیا کہ اردن اسرائیل کے زیر قبضہ یروشلم اور غرب اردن کی ملکیت سے فلسطینیوں کے حق میں دستبردار ہوتا ہے. یہ اعلان کر کے شاہ حسین نے اسرائیل اور اردن کے درمیان جغرافیائی قبضے کے جھگڑے کو فلسطینی حقوق اور اسرائیلی قبضے کے جھگڑے میں بدل کے فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کر دی. اس لڑکے نے پوچھا کیا پاکستان یہ اعلان کر سکتا ہے کہ لداخ سے لے کے گلگت تک پوری ریاست کشمیر ہے اور ہم اس کشمیر میں آزادی کی رائے شماری کے لیے اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر میں وکالت کریں گے؟ ویسے بھی اقوام متحدہ کی قرارداد یہی تھی کہ کشمیر سے دونوں ملک فوجیں ہٹائیں تاکہ کشمیریوں کو ایک کھلے ماحول میں آزادی کا فیصلہ آزادی سے کرنے کا موقع ملے۔ اگر پاکستان ایسا کر لے تو بھارت کے طوطے اڑ جائیں گے اور پھر دنیا یہ بات بھی سمجھ لے گی کہ اصل نوآبادیاتی طاقت کون ہے۔ ایک اور لڑکے نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، سنیے، اگلے راؤنڈ میں ہمیں آپ کے جہادی نہیں بلکہ صرف اخلاقی مدد چاہیے۔ گولیوں کا سامنا ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں، اب بھی کر لیں گے۔ آپ کی بھیجی ہوئی افرادی قوت نہ پہلے ہمارے کام آئی نہ آئندہ آئے گی۔ بس اتنا کر لیں کہ ہمیں دو ملکوں کی شطرنج کا مہرہ سمجھنے کی بجائے انسان سمجھیں، بساط ہم خود الٹ دیں گے۔ سری نگر یونیورسٹی کے ان بچوں سے گفتگو کے دوران مجھے ہندوستان کے عوام پرست شاعر اسرار الحق مجاز یاد آتے رہے۔ کسی نے مجاز سے پوچھا کہ ملک میں اس قدر طبقاتی فرق اور غربت و پسماندگی کے باوجود انقلاب کے لیے فضا کیوں نہیں بن پا رہی؟ مجاز نے کہا کہ میاں، انقلاب تو کب کا آ جاتا مگر کمیونسٹ پارٹی سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔
ابھی آپ سن رہے تھے وسط اللہ خان کا ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات۔ آئیے آپ سنتے ہیں وہ پروگرام جس میں ہوتے ہیں آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ جی ہاں، یعنی آپ کی آرا پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں نگاہ صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ بورے والا سے رانا طارق جاوید نے اپنے مفصل خط میں بہت سی باتیں دریافت کی ہیں،
ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر وقت میں انہیں پوری طرح مطمئن کر سکیں۔ اچھا، تو کیا پوچھتے ہیں رانا صاحب؟
پوچھتے ہیں بی بی سی کا آغاز کب ہوا تھا اور یہاں سے کل کتنے زبانوں میں پروگرام نشر کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ درست ہے کہ بی بی سی عنقریب پنجابی زبان میں نشریات شروع کرنے والا ہے؟
آہو جی، اے بی بی سی دی پنجابی سروس ہے، اج دے پروگراماں دا ویروا حاضر ہے۔
جی ہاں رانا طارق صاحب، آپ ہمارے یہاں سے عنقریب اس طرح کے اعلانات سنیں گے۔
پنجابی سروس کی ابتدائی تیاریاں جاری ہیں، یہ سروس ریڈیو، ٹی وی اور آن لائن تینوں سطحوں پہ پیش کی جائے گی۔ اور آپ نے بی بی سی کی ہسٹری کے بارے میں جو سوال کیا ہے اس کا جواب تو ہم کئی بار دے چکے ہیں، مختصراً پھر بتا دیتے ہیں کہ بی بی سی کا آغاز 1922 میں ہوا تھا۔ البتہ اس کی عالمی سروس جو اس وقت ایمپائر سروس کہلاتی تھی وہ 1932 میں شروع ہوئی۔ ہندوستانی سروس کا آغاز دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد 1940 میں ہوا، اور 1949 میں ہندوستانی سروس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہندی سروس اور اردو سروس۔
رانا صاحب مزید پوچھتے ہیں کہ کیا معروف مزاح نگار پطرس بخاری اور افسانہ نگار غلام عباس بھی بی بی سی کے لیے کام کیا کرتے تھے؟
پطرس بخاری تو نہیں، لیکن ان کے چھوٹے بھائی ذوالفقار بخاری کا بی بی سی سے گہرا تعلق ہے۔ 1939 میں بڑی جنگ شروع ہونے کے بعد لندن سے ہندوستانی سروس شروع ہونے کا پروگرام بنا، تو ہندوستان سے ذوالفقار بخاری اور بلاج ساہنی کو لندن بلایا گیا۔ غلام عباس نے 1949 کے بعد اردو سروس جوائن کی اور وہ 1952 تک بی بی سی لندن سے وابستہ رہے۔ اچھا نگار، یہ اتنے نقشوں اور گرافز والا خط کہاں سے آیا ہے، کیا لکھا اس میں؟
یہ خط آیا ہے کولہو بلوچستان سے۔ اس میں حاجی ابراہیم مرینے سورج کے گرد زمین کی گردش کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا ہے۔
نیا نظریہ؟
جی ہاں، کم از کم حاجی صاحب کا یہی خیال ہے کہ فلکیات کی کتابوں میں سورج کے گرد زمین کی بیضوی گردش کا جو نقشہ پیش کیا جاتا ہے اس میں دسمبر اور جون کے مہینوں میں زمین کو سورج سے انتہائی فاصلے پر دکھایا جاتا ہے۔ چلیے دسمبر میں تو اس دوری کی وجہ سے زمین پر سردیوں کا موسم آ جاتا ہے، لیکن جون میں سورج سے اتنی ہی دوری ٹھنڈ پیدا کیوں نہیں کرتی؟
حاجی صاحب، زمین اور سورج کا فاصلہ تو محض ایک فیکٹر ہے، یہ بھی دیکھیے کہ زمین کا محوری زاویہ کیا ہے، یعنی زمین کے ایکسس کا اینگل کیا ہے، اور کیا سورج کی شعائیں زمین کے آبی حصے پر پڑ کر اپنی تمازت تو نہیں کھو رہی؟ اور زمین کی سطح سورج کی قربت کے دنوں میں جو حرارت جذب کر چکی ہے اسے وہ کب اور کس طرح خارج کرتی ہے؟
موضوع تو دلچسپ ہے، لیکن زیادہ گہرائی میں گئے تو باقی خط رہ جائیں گے۔
اور یہ اگلا خط ہے کشمیر کالونی نمبر 1 سے اختیار احمد خان پنہار کا۔
جی ہاں، وہ لکھتے ہیں، میں انجمن کے زمانے سے خطوں کے جواب باقاعدگی سے سنتا آ رہا ہوں۔ رضا علی عابدی آج کل کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان کا انٹرویو نشر کر سکتے ہیں؟
رضا علی عبدی ریٹائرمنٹ کے بعد تصنیف و تالیف کے کام میں مصروف ہیں. ان کی کئی سوانحی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں انہوں نے اخبار کے دفتر میں گزاری ہوئی راتوں اور ریڈیو کے اسٹوڈیوز میں بیتے ہوئے دنوں کی خوشگوار یادوں کو تازہ کیا ہے. کسی نئی کتاب کی اشاعت پر ہم ان کا انٹرویو بھی ضرور پیش کر دیں گے.
اور یہ چند خطوط جو اندرون سندھ سے آئے ہیں ان میں گوٹ کھاڑک سے آنے والا یہ خط تو میں کوشش کے باوجود نہیں پڑھ سکی.
جی ہاں, میرے لیے بھی اس کو پڑھنا آسان نہیں. لیاقت علی کھوسا صاحب سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ذرا صاف ستھری لکھائی میں خط بھیجا کریں, اور اگر وہ لکھنا بالکل نہیں جانتے تو کسی کو ڈکٹیٹ کرا دیا کریں تاکہ ان کے خیالات کی صحیح ترجمانی تو ہو سکے.
بدین کے گاؤں سردار شہیرہ حال پوتا سے صوفی ایس ایم خیرات لکھتے ہیں, وسعت اللہ خان کا کالم سن کر دماغ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. کاش یہ کالم تحریری شکل میں بھی مل سکے.
صوفی صاحب, ان کالموں کا مجموعہ زیر اشاعت ہے, فی الحال آپ انہیں اردو سروس کی ویب سائٹ پہ پڑھ سکتے ہیں.
ٹنڈوالا یار سے انور بلوچ صاحب نے شکایت کی ہے کہ ہم ان کا خط نہیں پڑھتے, حالانکہ ہم دو بار ان کا خط نشر کر چکے ہیں. اور سرہاڑی ضلع سانگر سے اجاز علی مکسی نے شکوہ کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے باعث وہ ہماری نشریات باقاعدگی سے نہیں سن سکتے.
آپ کے علاقے میں مکسی صاحب, بہت سے لوگوں نے اس کا تیر بہدف علاج دریافت کر رکھا ہے, یعنی وہ 4 سیل بیٹری کے ریڈیو میں ہمیشہ ڈال کے رکھتے ہیں اور جو ہی بجلی جاتی ہے وہ بیٹری آن کر دیتے ہیں.
سامعین, آپ بھی اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہیں, ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں یا ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں تو خط ضرور لکھیے. پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
سنا آپ ہی کی آرا پر مبنی پروگرام. اپنے خطوط سے ہماری نشریات کے بارے میں اپنے مشورے, تبصرے اور خیالات سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں. اور آخر میں پیش خدمت ہے بالی ووڈ کے فنکاروں کے ساتھ ایک گفتگو. رنگ دے بسنتی اور بھاگ ملکھا بھاگ جیسی کامیاب فلموں کے بعد ہدایت کار راکیش اوم پرکاش مہرا اب مرزا صاحبہ کے عشق کی داستان بڑی اسکرین پر لے کر آئے ہیں. انہیں اس کہانی کو سوچنے, لکھنے اور بتانے میں 8 سال لگ گئے. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے اوم پرکاش مہرا کے ساتھ ساتھ فلم کے ہیرو اور انیل کپور کے صاحب دادے ہرش وردھن کپور اور فلم کی ہیروئن سیامی کھیر سے بات کی.
راکیش, آپ کی فلم کی شاعری کے بارے میں, دا ویژول پوئٹری کے بارے میں بہت لوگوں نے بات کی ہے. شبانہ اعظمی نے میرا خیال ٹویٹ کیا ہے, امیتابھ بچن نے اسی پر ریمارک کیا ہے.
جو بھی لوک کتھائیں ہوتی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ایک اندازے بیاں تو ہوتا ہی ہے, اور جب گلزار بھائی کی لکھتی میرے کو ملی, جب میں نے اسے پڑھا, تو شاید یہی چیزیں خیال میں آئیں کہ تصویریں بھی ایک کویتا ہوں, ایک پوئٹری ہوں. جیسے ہم شیکسپیئرین ٹریجڈی بولتے ہیں, تو اس میں بولنے کا
انداز ہی کچھ
ایک انداز ہوتا ہے. مرزا جب گائی بھی جاتی ہے, آج سے نہیں کب سے گائی جا رہی ہے, اس میں بھی کویتا تو ہے, شاعری تو ہے, انداز ہی ہے اس کا. مرزا صاحبہ کی کہانی ہم نے لکھی نہیں تھی, اس کے 5 پوائنٹس تھے بس. وہ روحانی رشتہ تھا ان کا بچپن سے. مرزا تیر بہت اچھا چلاتا تھا. صاحبہ کے بھائی مرزا کو پسند نہیں کرتے تھے. صاحبہ کی شادی ہو جاتی ہے, یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں, ایک پیڑ کے نیچے آ کے سوتے ہیں. صاحبہ تیر توڑ دیتی ہے, مرزا مارا جاتا ہے. میں صرف یہ 5 لائنیں لے کے گیا تھا, کوئی سینس تھے نہیں ہمارے پاس. اور جیسے جیسے میرے کو فیلنگ آئی لوکیشنز میں, گیٹ اپ کو دیکھ کے, میک اپ کو دیکھ کے, اس کو میں ویسے ہی ڈیولپ کرتا گیا.
اسی لیے 3 سال میرا خیال لگ گئے, شاید
8 سال لگے. میرے لیے فلم تبھی شروع ہو جاتی ہے جب میں اس کو لکھنا یا سوچنا شروع کر دیتا ہوں. میرے دماغ میں تو بننی شروع ہو گئی. اتفاق کی بات ہے آج جا کے ریلیز ہو رہی.
اس فلم کی موسیقی جو ہے گلزار صاحب نے میرا خیال لیرکس لکھے ہیں. جب میں سن رہی تھی تو مجھے یاد آئی ایک فلم تھی دل سے, گلزار صاحب نے اس فلم کی بھی لیرکس لکھے تھے. اور دل سے میں بھی وہی ایک اوبسیسو پیشن ہے, اس میں بھی گلزار صاحب نے اسی قسم کے جیسے دیوانگی کے لیرکس لکھے تھے.
پیار ہو جنون نہ ہو تو یہ تو میرے پاس سمجھ نہیں آتی. مرزا صاحبہ کی जो कहानी है उसकी कहानी ही अंत इस सवाल पे होती है कि साहिबा ने तीर क्यों तोड़े थे। उसमें खुद ही ये मौसिकी है, उसमें खुद ही एक दर्द है जो इतना छुपा हुआ है, जो शायद सिर्फ पोइट्री से बाहर आ सकता है। आपने दिलसे की बात की, गुलजार भाई ने तो उससे पहले गालिब भी लिखा है, तो मेरा सवाल उनको यही था कि मिर्जा साहिबा तो है हमारे पास, इसको आज के जमाने से कैसे जोड़ें, आज की जो यूथ है उनके दिल तक ये बात कैसे पहुंचे, क्या हम ये इटर्नल लव, हमेशा हमेशा का प्यार क्या आज भी सच है?
संयमी, जिस तरह साहिबा इश्क करती थी, उस किस्म का इश्क जो है आजकल आपसे हो सकता?
बिल्कुल, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इटर्नल लव। और मैं समझती हूँ कि आजकल हम
दिल नहीं टूटा आपका अब तक?
दिल तो टूटा है, पर वो सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए तब टूटा दिल। अच्छा। पर मुझे लगता है कि रिश्ता दिल टूटने से खत्म नहीं होता, रिश्ते एवरलास्टिंग रहते हैं। इट्स अ इमोशन विच इज इटर्नल। तो अगर यू एंड अप विद द पर्सन और यू डोंट, लव नेवर एंड्स आई फील। और मुझे लगता है दैट्स समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू शो विथ मिर्ज़िया एज वेल। डेथ से या ब्रेकअप से लव खत्म नहीं होता।
अच्छा हरवर्षन, आजकल बड़ा है कि जो एक मसल्ड बॉडी होती है और आपकी जो फिजिक है, आपने कहा कि यू वांट टू कीप द लीन काइंड ऑफ लुक। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपकी लुक जरा डिफरेंट
है। लेकिन एक्चुअली ये फिल्म में दो किरदार है, तो मिर्जा के लिए आई हैव गॉट दैट सेम मस्कुलर थिंग गोइंग ऑन, और फिर आदिल के लिए जो राजस्थान में एक अस्तबल में काम करता है, वो हम एक्चुअली पहले एक दूसरा बॉडी टाइप डेवलप कर रहे थे, फिर हम लोग शिकारबाड़ी गए, वाकई अस्तबल के लड़के से मिले, और वो सब बहुत लीन है क्योंकि मैन्युअल लेबरर्स है, दे ऑलवेज ऑन देयर फीट, पोलो खेलते हैं गेस्ट के साथ, यू नो दे नॉट पर्टिकुलर फसी अबाउट देयर फूड, जिम नहीं जाते। सो आई एक्चुअली थिंक दैट जो आदिल की फिजिक थी वाज द बेस्ट शेप दैट आई हैव बीन इन, सो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो।
मैं नहीं कह रही कि मैं सिर्फ रिमार्क कर रही हूं कि पैटर्न बन गया है।
नहीं, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसुअलिटी इन द वे दैट यू आर नेचुरली सपोज्ड टू लुक आल्सो।
राकेश, सेंसुअलिटी काफी है इस फिल्म में।
मिर्जा साहिबा का रूहानी रिश्ता तो था ही, एक जिस्मी रिश्ता भी था। मेरे ख्याल से साहिबा को इसीलिए सोसाइटी से बैन किया गया था कि मिर्जा एंड साहिबा कंज्यूमेटेड द लव, दे हैड फिजिकलिटी अबाउट इट, जो उस वक्त की सोसाइटी को शायद इतना गवारा नहीं था। आई एम ओनली ट्रू टू द स्टोरी। इससे पहले जो आपने हर्ष से पूछा था बॉडी टाइप के बारे में, अगर आप बॉक्सर का रोल प्ले कर रहे हैं तो बॉक्सर वाली बॉडी होगी, अगर आप किसी हलवाई का रोल प्ले कर रहे हैं तो आपकी टोन निकली भी होगी, तो वो उस पर डिपेंड करता है। सेंसुअलिटी इन अ यंग लव स्टोरी, वो उसका एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। रूहानी चीजें आप शायद दिखा नहीं सकते, बट जिस्मी चीजें वो पर्दे पे ज्यादा नजर आती हैं, वो तो पार्ट ऑफ द स्टोरी है।
राकेश, आपने दो पाकिस्तानी गुलकार को इस्तेमाल किया फिल्म में, अख्तर चनान जहरी और साईं जहूर, तो कुछ खास बात थी उनकी आवाज में या उनके स्टाइल में? फोक सिंगर्स हैं दोनों।
शाही जहूर साहब की आवाज मैंने सबसे पहले, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बॉलीवुड द ग्रेटेस्ट लव स्टोरी एवर टोल्ड, वो कांस फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग के लिए थी, वो मैंने एंड किया था शाही साहब की आवाज पे, और तब से वो
तो पहले से आपकी उनसे बात,
वो मेरे दिल पे लग गई थी वो बात। जब मिर्जिया की बात आई तो उसमें शाही जहूर ना हो, दिलेर मेहंदी ना हो, नूरा सिस्टर ना हो, तो मतलब वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। अख्तर चनाज वो एक कहते हैं ना कि खुदा की देन थी, उनको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, हमारी फिल्म हिंदुस्तानी में है, तो जब वो आए बहुत अच्छी लगी थी मेरे को उनकी आवाज। वो आए तो मैंने कहा आप बलूची में कुछ गा दीजिए, हमने वही रखा।
अनयूजुअल सा एक मल्टी कल्चरल मिक्स हो गया।
इनफैक्ट हमारी फिल्म में तो जो साहिबा के भाई प्ले कर रहे हैं वो पोलिश है।
अच्छा।
वो घुड़सवार आए थे, देखें साहिबा आपके आगे ही बैठी हैं, और जब मैंने उनको साथ में देखा तो ख्याल आया कि क्यों ना यही साहिबा के भाई हों, क्योंकि एक तो नेचुरल घुड़सवार भी थे, तीरंदाज भी थे।
संयमी, आप क्या समझती हैं कि आप में क्या नजर आया राकेश को कि वो ये समझे कि आप ये रोल कर सकती हैं साहिबा का रोल?
जो मेरा ऑडिशनिंग प्रोसेस था वो 6 महीने के लिए आया ऑडिशन।
अच्छा।
और
6 महीने?
जी, तो ऑलमोस्ट 10-12 स्क्रीन टेस्ट हुए और दिल्ली में मेरे वर्कशॉप्स हुए। तो जब ऑडिशनिंग प्रोसेस चल रहा था, सर सूची का कैरेक्टर तब भी दिख रहे थे, सूची इज द कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर, तो मुझे लगता है कि सर डिस्कवर्ड सूची थ्रू आवर प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग, तो वहाँ कहीं भी आई थिंक ही फेल्ट दैट I could pull it off.
Achha, her version, apart from the beard, jo zara zyada hipster hai compared to your father, aapke walid Anil Kapoor ke saath, what do you have in common?
Not much.
Nahin?
Not much, to be honest.
Haan, ambition hai wo, jo unki khasiyat
hai. Lekin unki ambition ek alag place se aati hai, kyunki unka jo upbringing tha, alag tha. Meri jo drive hai, idhar aur se aati hai.
Aapki drive kahan se aati
hai? Mera ek overall maksad hai, ke 7 ya 8 saal ke baad, jab aap meri filmography dekhoge, wo filmography mein aise films honne chahiye, jo they become reference points for young actors. Jab main 35 saal ka ho jaunga, for example, ab main 25 saal ka ho, aur main mud ke dekhunga, aur shayad agar maine sirf 6, 7 ya 8 film kiye, लेकिन दोजा films that they're still relevant and people are still talking about them. उन choices में कोई you know convenient या कोई choice जो किसी और ने recommend किया हो, you know you won't see any of that, you know, because I believe paths are there to be broken and new ones are supposed to be created.
सायनी मुझे ये बताएं कि set पे क्योंकि एक काफी लंबी shooting थी, आपने 6 महीने audition ही किया, तो कभी मजा भी आता था?
सिर्फ मजा आता था. लद्दाख में हम एक्चुअली मैं रोज सुबह 3 बजे उठती थी, बी रेडी बाय 6, और अगर मजा नहीं आता आई वुड हैव वांटेड टू किल माय सेल्फ. पर सेट पर इतना मजा आता था क्योंकि वी हैड बिकम अ फैमिली और अभी भी वी आर अ फैमिली. रोज सेट पर यू नो आई टू बी ईगर टू गो ऑन सेट, और अगर मुझे ऑप्शन दे तो आई लाइक टू गो बैक एंड शूट समथिंग नाउ एज वेल. इतना मजा आता था.
आप इन्हें कास्ट करेंगे अपनी अगली फिल्म में?
इतना अच्छा होगा कि इन दोनों के साथ ये जर्नी चलती चली रहे. एक फिल्म खत्म होने से कुछ खत्म नहीं होता, शायद कुछ शुरू होता
है. फिल्म एक नुमाया किरदार अदा करती है, टू डिफाइन नेशनलिज्म, टू डिफाइन द कंट्री, टू डिफाइन सोसाइटी इन अ वे. आपकी फिल्मों में ये एक थीम काफी आती है. रंग दे बसंती में तो खैर बहुत ऑब्वियस था.
शायद मैंने जिंदगी को थोड़ा ज्यादा करीब से देखा है. मेरे फिल्म के हीरो हीरोइन आर नॉट बॉर्न हीरो हीरोइंस, दे हैव टू अचीव दैट. जब मैं रियलिस्टिक फिल्में बनाता हूँ जैसे रंग दे बसंती, वो चारों पांचों लड़के जो थे बिल्कुल गए गुजरे थे. उनके पास काम धंधा कुछ था नहीं, ना कोई आइडियलिज्म था लाइफ में. मैक्सिमम जिंदगी से एस्केप कर रहे थे. कोई अमरीका भागना चाह रहा था पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज नहीं छोड़ रहा था जो आमिर खान का कैरेक्टर था. आई डोंट मेक द आइडिया ऑफ अ हीरो, आई ट्राई एंड डिस्कवर द हीरो इन द फिल्म. शायद अगेंस्ट द ग्रेन फिल्में बनी है. कईयों को पसंद नहीं आई, कईयों को पसंद भी आई, कईयों के दिल तक भी उतरी है बात. थोड़ा समय लगता है टू हैव एन ऑल्टरनेट वॉइस इन एनी फील्ड.
कहानी में ये दो किस्म के टू लव स्टोरीज आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. आपको क्या लगा हरदर्शन के दो कैरेक्टर्स प्ले करना एक वक्त पे, ये वाज इट समथिंग दैट यू फेल्ट दैट यू कुड राइज टू द ओकेजन, या आपको बहुत मुश्किल लगा?
हम लोग ने एक्चुअली ये जो प्रोसेस है दो अलग फिल्म्स की तरह अप्रोच किया. तो पहले हम लोग ने 18 महीने के लिए प्रिपेयर किया साइमल्टेनियसली फॉर बोथ द पार्ट्स, और फिर जब शूट पास आ रहा था तो वो आखिरी 4 महीने सिर्फ कंटेम्प्रेरी के बारे में बन गए. फिर हम लोग ने कंटेम्प्रेरी शूट किया, और फिर मार्च के बाद हम लोग ने 4 महीने का ब्रेक लिया और प्रेप किया फैंटेसी वर्ल्ड के लिए. हमारे वार्डरोब, हेयर, मेकअप डिजाइनर्स अलग थे. सो वी अप्रोच इट एज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म. आई चेंज माई बॉडी कम्प्लीटली, इमोशनली फॉरगॉट अबाउट दैट एंड गॉट इनटू अ न्यू स्पेस. तो सयमी और मेरे लिए हम लोग ने ऑलमोस्ट दो अलग फिल्म्स किए जो हमारे डायरेक्टर और एडिटर ने मर्ज की है इन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड काइंड ऑफ सिंबॉलिक वे.
देयर वर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑल टुगेदर. एक कहानी जो थी जो मिस्टिकल वर्ल्ड है, एटर्नल वर्ल्ड में, और एक कहानी रियलिस्टिक वर्ल्ड में.
तो शायद इस किस्म की कहानी आज ही बन सकती थी, क्योंकि एक वक्त था जब एक दिन में शायद दो सेट्स पे शिफ्ट करते थे, तो ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन शायद इस वक्त ही मिल सकती है.
तो ये आज हम बहुत अच्छे वक्त से हमारा हिंदुस्तानी सिनेमा गुजर रहा है. नए कलाकार आ रहे हैं और नए कलाकार भी ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि जो रन ऑफ द मिल ना हो. अब आप हर्ष को ले लीजिए, इनके वालिद इतने बड़े एक्टर हैं, बट ये अपना रास्ता खुद ढूंढ रहे हैं. तो अगर ये आर्टिस्ट हैं तो इनके काम पे इन्हीं की छाप होगी.
और दाग जमी पर होता है इश्क में.
पीके हारून बात कर रही थी फिल्म मिर्जिया के हिदायतकार राकेश ओम प्रकाश मेहरा, फिल्म के हीरो हर्षवर्धन और फिल्म की हीरोइन सयामी के साथ. इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा जाता है. सैरबीन की आज की एडिटर थे असद अली, और प्रोड्यूसर थे अब्दुल वहाब. स्टूडियो मैनेजर के फरज अंजाम दे रहे थी सुजैन लेनिन यहाँ लंदन में, जबकि पाकिस्तान से प्रोडक्शन में हमारा साथ दिया है आमिर सिद्दीक ने. यहाँ मुझे अपने तमाम साथियों के साथ इजाजत दें और चलते चलते सुने अहम आलमी खबरों का खुलासा फरहत जावेद की जबानी.
سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک جنازے پر فضائی حملے کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے تحقیقات کا اعلان کیا ہے. ادھر سنا میں ہزاروں یمنی اس فضائی حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. ترکی میں حکام کے مطابق ملک کے جنوب مشرقی حصے میں ایک چیک پوسٹ پر کرد جنگجوؤں کے کار بم حملے میں کم از کم 10 فوجیوں سمیت 18 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہوئے ہیں. امریکہ کی صدارت کے لیے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر خواتین کے بارے میں ناشائستہ گفتگو کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد پارٹی کے 20 سے زائد رہنماؤں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. ایتھوپیا کی حکومت نے کئی ماہ سے جاری حکومت مخالف دو گروہوں کے مظاہروں کے بعد 6 ماہ کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. ہیٹی میں میتھیو طوفان کے بعد 3 روزہ سوک کا آغاز ہو گیا ہے. طوفان سے ہیٹی میں 900 کے قریب افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.